الله الرحمن الرحيم ہمارے پیارے شیخ عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجدد کے زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ بولدم صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ان کے منفوضات کا مجموعہ ہے مجالس ہمرا مجالس ہمرا حضرت والا نے مرتب فرمایا تھا اس کو بہت قیمتی مقبولات ہیں اس میں حضرت والا نے اصلاح الغیبت یعنی غیبت کے نقصانات اور اس کا علاج اس سے پڑھ رہا ہوں آج کل غیبت کا بہت زور ہے حالانکہ یہ ایسی بری عادت ہے جس سے دنیا اور دین دونوں کی رسوائی اور خرابی کا کبھی اندیشہ ہے اس لیے بعض احباب کی خواہش پر مختصر طور پر اس کے کچھ نقصانات اور اس کا علاج بزرگوں کی کتب و اشارات سے مرتب کر کے شائع کیا جا رہا ہے ان باتوں کو بار بار سوچنے سے اور ان پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض کا علاج ہو جائے گا اور اس سے حفاظت رہے گی نمبر ایک غیبت کا ضرور نقصان یہ ہے کہ اس سے افتراق پیدا ہوتا ہے اور افتراق سے مقدمہ بازی لڑائی جھگڑا سب کچھ ہوتے ہیں اور اتفاق کے اندر جو مسائلے اور منافع ہوتے ہیں افتراق کی صورت میں ان سے بھی ناگونی ہو جاتی ہے افتراق معنی توڑ نفرت نمبر دو غیبت کرنے کے ساتھ ہی قلب میں ایسی ظلمت پیدا ہوتی ہے جس سے سب تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی نے گلا گھونٹ دیا ہو جس کے دل میں ذرا بھی حس ہو اس کو یہ بات محسوس ہوتی ہے نمبر تین غیبت کرنے سے دین و دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے دنیا کا نقصان یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اگر سن پائے تو غیبت کرنے والے کی فضیحت کر ڈالے بلکہ اگر بس چلے تو بری طرح سے خبر لے دین کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی گویا سامان دوزخ ہے نمبر چار حدیث شریف میں ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ ضرر کا باعث ہے نمبر پانچ غیبت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہ فرمائیں گے جب تک بندہ معاف نہ کرے کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے نمبر چھ غیبت کرنا گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا بھلا کون ایسا ہوگا کہ جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے گوشت کھائے گا جیسا کہ اس کو برا و ناگوار تیار کیا جاتا ہے اسی طرح غیبت کے ساتھ معاملہ چاہیے ساتھ غیبت کرنے والا بزدل ڈرپوک ہوتا ہے جب ہی تو پیٹ پیچھے بڑائی کرتا ہے نمبر آٹھ غیبت کرنے سے چہرے کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے اور ایسے شخص کو ہر وقت ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ایسے شخص کو ہر شخص ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے غیبت کا بڑا ضرر یہ ہے کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دی جائیں گی اگر اس سے کمی پوری نہ ہوئی تو جس کی غیبت کی ہے اس کی بدیاں اس کی گردن پر داس دی جائیں گی جس کے نتیجے میں جہنم کا داخلہ ہوگا ایسے شخص کو حدیث شریف میں دین کا مخلص فرمایا گیا لہذا دنیا ہی میں اس کی معافی کرا لینی چاہیے نمبر دس غیبت کا عملی علاج بھی کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب کوئی غیبت کرے اور منع کرنے پر قدرت ہو تو منع کر دے ورنہ وہاں سے خود اٹھ جانا ضروری ہے اور اس کی دل شکنی کا خیال نہ کرے کیونکہ دوسرے کی دل شکنی سے اپنی دین شکنی دین کو نقصان پہنچانا زیادہ قابل اعتراض ہے کیا جوڑ لائے نہ سر دوسرے کی دل شکنی سے اپنی دین شکنی دین پہنچان بہت نقصان پہنچانا زیادہ قابل اعتراض. یہ ہر معاملے میں دیکھ لینا چاہیے. آج کچھ لوگ دوسروں کی دل شکنی کا خیال کرتے ہیں اور اپنی دین شکنی جو ہو رہی ہے اس کا خیال نہیں. شادی میں بلاتے وہاں کہتے ہیں بھائی وہاں نہیں جائیں گے تو دل شکنی ہو جائے گی. مکس گیدرنگ ہے, گانے بجانے بھی ہو رہے ہیں, بے پردگی ہے, اسراف ہے, سارے خرافات وہاں پہ جمع ہیں. ایک وجہ سے زائد وجوہات ہیں نہ جانے کی. ایسی مجالس میں علماء کرام نے ممانعت فرمائی ہے کہ اگر یہ ایک وجہ ہے تو وہاں نہ جاؤ. جیسے فرمایا جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اگر تم منع نہیں کر سکتے تو وہاں سے خود اٹھ کے چلے جاؤ. ان مجالس میں جہاں کوئی اہتمام ہی نہیں, دیگر بے شمار خرافات ہیں, تو وہاں پر پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا دین ہماری کیا ہو جائے گا, دین شکنی ہو جائے.
دین شکنی ہو جائے.
اگر ہم نہ اٹھ سکے تو کسی بہانے سے, یوں اگر نہ اٹھ سکے تو کسی بہانے سے اٹھ جائے یا قصدن کوئی مباح تذکرہ شروع کر دیا جائے. یہ ترکیب بھی بتلا یہ کہ اگر صاف صاف کہنے کی ہمت نہیں ہے, صاف صاف کہنے کی اتنی ضرورت نہیں پاتا کہ صاف صاف کہہ سکے کہ صاحب یہ آپ نے غلط کام ہو رہا ہے, تو کوئی بہانہ کر دے پیٹ مروڑ ہو رہا ہے مجھے یا اور کچھ ایسا بنا دے کچھ, لیکن جھوٹ بھی نہیں ہے. اس کا خیال رہے کہ جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک گناہ سے بچا دوسرا گناہ کر دیا,
کیا بات
اللہ بچائے. ایسی بات ہونی چاہیے کہ جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. بھائی جس کو دین کی فکر ہوگی وہ یہ سب کچھ کرے گا. جان جو ہے طبیعت جب خراب ہوتی ہے آدمی کی, بیماری لگ جائے کوئی اور صحت نہیں ہو رہی ہو, تو پھر دیکھیے وہاں کیسی کیسی تراکیب لڑاتے ہیں, کیا کیا نہیں کوشش کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہیں کہ شاید اس طرح صحت ہو جائے, شاید اس طرح صحت ہو جائے, شاید اس طرح صحت ہو جائے. بے چین ہوتا ہے آدمی, کیسی یہ میری بیماری مجھ سے دور ہو جائے, ہے نا. کیوں؟ جان کی فکر ہے, جان بچ جائے. جنہیں دین کی فکر لگ جائے کہ میرا دین بچ جائے, دین میرا بڑا قیمتی, تو پھر تراکیب ذہن میں آ جائیں گے. اللہ کی طرف رجوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں گے کہ ایسا کرو. اخلاص ہونا چاہیے اور نیت ہونی چاہیے اور تڑپ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا صحیح معنوں میں ڈر ہونا چاہیے کہ مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو, تو یہ ساری باتیں ہیں. غیبت کا عجیب و غریب ایک عملی علاج یہ ہے کہ جس کی غیبت کرے اس کو اپنی سرکت کی اطلاع کر دیا کرے. تھوڑے دن اس پر مداومت سے انشاءاللہ تعالی یہ مرض دور ہو جائے گا. ہے تو بڑی ہمت کی بات, لیکن علاج ہے یہ زبردست. تنبیہ نمبر ایک, غیبت کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی کسی ایسی بات کا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے. مثلا کسی کو بیوقوف یا کم عقل کہنا, یا کسی کے حسب و نصب میں نقص نکالنا, یا کسی شخص کی کسی حرکت یا مکان یا مویشی یا لباس, غرض جس شے سے بھی اس کو تعلق ہو اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سننا اسے ناگوار گزرے, خواہ زبان سے زائد کی جائے یا رمز و کنائے سے یا ہاتھ اور آنکھ کے اشارے سے یا نقل اتاری جائے, یہ سب غیبت میں داخل ہے. اس تفصیل کے جو ہے سامنے آنے سے تو ہم نے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ کس قدر غیبت میں مبتلا ہیں. دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں, بعض اوقات دوسرے کا تذکرہ اچھائی سے شروع ہوتا ہے, اچھے الفاظ سے شروع ہوتا ہے, لیکن پھر تھوڑی دیر بعد ایک دو جملے اچھے بول کے پھر, لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے بس اب برائی شروع ہو گئی. شروع تو اچھائی سے کیا تھا, دو جملے اچھائی کے بول اور چھ جملے برائی کے بول. اس لیے بزرگوں نے مشورہ دیا ہے کہ دوسرے کا تذکرہ کرو ہی, کیونکہ خواہ مخواہ کہیں سے کہیں چیزیں نکل جائے گا. آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں, کہ صرف وہ شخص نہیں بلکہ اس کی اس سے متعلق کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو تعلق رکھتی ہے, جو اس سے اس کی نسبت ہے, مکان ہے, مویشی ہے, لباس ہے, کوئی بھی ایسی چیز جس کو اسے اس کو بری لگے, نفع کامل کے لیے ان باتوں کے ساتھ ساتھ کسی کامل مسلح سے اصلاحی تعلق بھی ضروری ہے, تاکہ اگر ان تدابیر کا اثر ظاہر نہ ہو تو ان سے رجوع کیا جا سکے. تنبیہ نمبر 3, بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے, مثلا جہاں کسی شخص کی حالت چھپانے سے دین کا یا دوسرے مسلمانوں کا ضرر ہونے کا گمان غالب ہو تو وہاں اس کی حالت ظاہر کر دینا چاہیے, یہ منع نہیں ہے, یہ خیرخواہی و نصیحت میں داخل ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ جسے غیبت کرنا چاہیں پہلے اس کے حالات لکھ کر عالم بعمل سے پوچھ لیں, اس کے فتویٰ کے بعد اس پر عمل کریں. اگر دینی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض نفسانیت ہی نفسانیت ہے تو ایسی صورت میں حالت واقع بیان کرنا غیبت حرام میں داخل ہے, وہ بلا تحقیق کسی عیب کا بیان کرنا تو بہتان ہے. تنبیہ نمبر 3 اوپر جو تھی یہ 4 ہوگی, نہیں ایک اوپر 2 تھی یہ 3 ہے. اگر شیخ کی مجلس میں بھی غیبت ہونے لگے تو فوراً اٹھ جانا چاہیے, جیسے بارش عمدہ چیز ہے اس میں نہانا مفید بھی ہے, مگر اولے پڑنے لگیں تو بھاگنا ہی چاہیے. اس سے متصل حضرت نے ایک اور بات تحریر فرمائی, اس کو بھی پڑھتا ہوں. غصے کے وقت اور کسب مال میں حدود پر نہ رہنا, علاج حفاظات حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ. غصے کے وقت حدود سے بڑھ جانا اور اپنے ٹھکانے نہ رہنا اور انجام سوچنے کا ہوش باقی نہ رہنے کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے جس پر غصہ آیا ہے, نمبر 1 اس کو فوراً اپنے سامنے سے ہٹا دے, اگر وہ نہ ہٹے تو خود اس جگہ سے ہٹ جائے, تو خود اس جگہ سے ٹل جائے. نمبر 2 ٹل جائے پھر اس میں پھر سوچے کہ جس قدر یہ شخص میرا قصوروار ہے اس سے زیادہ میں خدا تعالیٰ کا قصوروار ہوں, اور میں جس طرح یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خطا معاف کر دیں, ایسے ہی مجھ کو بھی چاہیے کہ میں بھی اس کا قصور معاف کر دوں, اور زبان سے کئی بار اعوذ باللہ پڑھے اور پانی پی لے یا وضو کر لے, اس سے غصہ جاتا رہے گا. پھر جب اکڑ ٹھکانے ہو جائے اس کو اگر سزا دینا مناسب معلوم ہو اور سزا دینے میں اس کی بھلائی معلوم ہو, جیسے اپنی اولاد ہے یا شاگرد ہے یا مرید ہے کہ اس کی اصلاح ضروری ہے, یا سزا دینے میں دوسرے کی بھلائی ہے, جیسے اس شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا اب مظلوم کی مدد کرنا اور اس کے واسطے بدلہ لینا ضروری ہے, اس لیے سزا کی ضرورت ہے, تو پہلے خوب سمجھ لے کہ اتنی خطا کی کتنی سزا ہونی چاہیے. جب ہر طرح شریعت کے مطابق اس بات میں تسلی و اطمینان ہو جائے تو اسی قدر سزا دے دے, چند روز اس طرح غصہ روکنے سے پھر خود بخود قابو میں آ جائے گا, تیزی نہ رہے گی. ایک حدیث میں ہے کہ غصے کے وقت خاموش ہو جائے, اور دوسری روایت میں ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے, اور تیسری روایت میں ہے کہ کئی بار اعوذ باللہ کہیں. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا
فرمائے. آمین.
دونوں مرض جو ہیں بڑے خطرناک ہیں, غیبت بھی, غصہ بھی, یہ تو ایسا ہو گیا ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں کہ جو ہے وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے. اور ریشی میں آتا ہے کہ غیبت زنا سے اشد بڑھا ہوا. فرمائش کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زنا کو ایک برا فعل سمجھا جاتا ہے اور آدمی نادموں پر سوچتا ہے کہ میں نے گھر والوں کا نام دیا, لیکن غیبت کر کے کوئی اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں, میں تو میں نے غلطی کام نہیں, کوئی بات ہی نہیں. تو جس مرض کو آدمی مرضی نہ سمجھے تو وہ مرض بڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ بھگوان نے فرمایا کہ ساری بیماریوں کا علاج ہے, ساری بیماریوں کا علاج سوائے اس مرض کے جس کو مریض مرضی نہ سمجھے. اس لیے کہ وہ اس کا علاج نہیں کرائے گا, اور جب علاج نہیں کرائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہلاکت. اس لیے فرمایا کہ یہ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم دن بھر میں اس قدر اس فعل عبث میں مبتلا ہیں. نماز, روزہ, تلاوت, ذکر, صدقات, خیرات, یہ اس کی یہ لینے کی چیزیں, نیکیاں جمع ہو رہی ہیں, انوارات جمع ہو رہے ہیں, اور جو لیکیج ہے جہاں سے یہ ضائع ہو رہی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں. فرمایا نا کہ ایسی جو ہے اس کی نوست آتی ہے قلب پہ کہ ذرا بھی حصہ تو محسوس ہو جائے, غیبت کے بعد قلب پہ تاریکی آ جاتی ہے. لیکن جب آدمی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو وہ تاریکی کا احساس نہیں ہوتا. لیکن جن لوگوں کے قلوب صاف ہوتے ہیں انہیں فوراً محسوس ہوتا ہے. تو نقصان دہ ہر حالت میں, اگر نیکیوں کو بچانا ہے اول ہماری نیکیاں ہی کیا ہے, جیسی کیسی ہیں ہم سب کو پتا ہے, کتنی حضوری ہے ہمیں ہماری عبادات میں, کیسی پاکی ہے ہماری, کیسا وضو ہے ہمارا, سنت کا کتنا اہتمام ہے وضو میں, پاکی میں, اور پھر اس کے ارکان کے ادائیگی میں, خشوع وضو میں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری عبادات کیسی ہیں, لیکن وہ عبادات بھی اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس طرح سے چلی جائیں تو پھر کیا بچے گا؟ تو پھر فوراً چھوڑنے کی ضرورت ہے. اب تک جو ہم کرتے رہے ہیں ہم اپنا جائزہ خود لیں کہ ہم کر رہے ہیں, کسی دوست کی, کسی عزیز کی, کسی فلاں کی, کسی پڑوسی کی, پھر فوراً توبہ کریں کیا لائندہ نہیں کریں. امام منیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, امام اعظم کہ کسی نے ان کی غیبت انہیں پتہ چل گیا, حضرت نے ایک قصبہ بڑا برتن مٹھائی کا ان کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دلوایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے میری غیبت کی ہے, میری برائی کی ہے, تو میرے لیے تو بڑی خوشی کا مقام ہے کیونکہ آپ نے اپنی اتنی ساری نیکیاں مجھے دے دی, تو اس کے عوض میں یہ مٹھائی آپ کے پنڈوں میں. اور کسی بزرگ نے کہا کہ فرمایا کہ اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں, کہ میری نیکیاں میری ماں کے حصے میں جائیں, برائی کروں تو ماں کی کروں. سمجھانے کے لیے بتلایا, یہ مقصد نہیں ہے کہ ماں کی برائی کرتا پہلے بزرگ نے تمہیں اس کا بہت اہتمام کیا ہے. ایک دفعہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی تھی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ظاہر چھوٹی عمر کی تھی, محض 16 سال کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر نظر لگائی. 16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, اس عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ مفارقت دیا تھا اور اس کے بعد پوری زندگی گزاری ماشاءاللہ بہت اعلیٰ مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا انہیں, بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے یعنی صحابہ کرام حدیث کا درس لیتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت قدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا, وہ منتقل فرما چکے تھے, تو انہوں نے عرض کیا حضرت تم بہت تذکرہ فرما دیتے ان کا, بڑی محبت سے تذکرہ فرمایا کرتے کہ ان کے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر, انہوں نے بڑے مشکل وقت میرا ساتھ دیا. تو انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ آپ اس عورت کا ذکر کرتے ہیں جس کے جو ہے مسوڑے سرخ تھے, کوئی ایسی بات کر دی کوئی ہلکی سر میں. آج اصل فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے, اس کو دریا میں ڈال دیا جائے تو وہ سارا کڑوا ہو جائے, پانی کڑوا ہو جائے. جیبت کی بلائی اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی سی بات کو پسند نہیں کروایا, اور یہ ہمارے محبوب مشغلوں میں سے آفس میں دیکھو ہاں بھائی کیا تذکرے ہوتے, کیسے چٹکاری لے لے کر کے برائیاں کر کرتے ہیں اپنے افسران کی اپنے اور دیگر لوگوں کی بس وقت گزاری کے لیے. جو خواتین کو دیکھا جائے تو وہ ان کے آپ بس تذکرہ ہی تذکرہ ہے دوسرے کا, جہاں دونوں ملیں گی کہیں پر بھی ایک قوم میں دوستی بہت زندگی ہو جاتی ہے. ذرا سی دیر کے لیے بازار میں کہیں اسپتال میں کہیں ادھر ادھر ملاقات ہوئی, دو عورتیں بیٹھیں گی آس پاس ایسے باتیں شروع کر دیں گی جیسے پتہ نہیں 10 سال سے جان پہچان, اور اٹھتے اٹھتے تذکرہ ختم بھی نہیں ہوگا. چور کھڑا انتظار کر رہا ہے, بلا رہا ہے, اچھا ابھی آئیں گے, اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اب وہ پوچھتا ہے بھائی کہ کون مل گیا تھا تمہیں, کوئی نہیں, وہ تو بس ایسی ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ تذکرہ کیا ہوتا ہے, وہ تذکرہ ہی ہوتا ہے کبھی ساس کا ذکر آ گیا, اب ساس کی وہ برائی کر رہی ہے وہ برائی کر رہی ہے, کبھی نن کا ذکر آ گیا وہ بھی برائی کر رہی ہے وہ بھی برائی, دونوں اپنے کسی سنانا شروع کر دیتی ہیں. اور کیا ہے وہ سری عقیبت, سری عقیبت ہے. پہلی ملاقات ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے کیا ہے, پتہ چلا اگر وہ ساس کی کوئی دوست نکل آئی تو کیا ہوگا, کیسے کھنچائی ہوگی. تو یہ خواتین کے لیے محبوب مشغلہ ہے بھائی, اور مرد بھی اس میں شامل ہے, اللہ بچائے ہمارا معاشرہ ہی ٹوٹ گیا اس کو. چھوڑنا چاہیے کہ نہیں یہ بتائیں, چھوڑنا چاہیے بالکل, اور چھوڑ دینا چاہیے. آج سے یہ ارادہ کر لیں, میں بھی کروں آپ بھی کریں, ان شاء اللہ تعالی ہم غیبت نہیں کریں گے. اور حضرت والا شیخ العرب الحجم مجدد زمانہ ایک بات فرمائی بڑی قیمتی ہے کہ اگر تم نے کسی کی غیبت کی اور اسے پتہ نہیں ہے کہ تم نے غیبت کی, تو اس کو جا کے اس سے معافی مت مانگو جا کے, اس کو بتلاؤ مت, اسے تو پتہ ہی نہیں ابھی, اس کو بتلاؤ مت کہ صاحب میں نے آپ کی غیبت کی تھی تو اب میں آپ سے معافی مانگنے آیا. اگر نہیں پتا تو بتلانے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر اسے پتا چل گیا ہے تو معافی مانگنا چاہیے, اسے حق معاف کرانا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے, باریکی والی بات ہے, کیونکہ غیبت جس کی جب کرتا ہے آدمی بتلاتا ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تو لا محال اسے تکلیف پہنچتی ہے. اچھا ہم تو آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے, ہم تو سمجھتے تھے آپ ہمارے دوست ہیں اور آپ ہمارے پیچھے پیچھے برائی کرتے ہیں, تو اگر تو پتہ چل گیا تو آپ ضرور معافی مانگ لیں اس سے, لیکن نہیں پتہ چلا تو اسے کہتے ہیں. بس آج کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیر سے سچی پکی بابا کی توفیق عطا فرما دے تو یہ بہت بڑا نفع ہے. وآخر دعوانا الحمد لله.